أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات محمد وعلى محمد. دعا ہے رب کائنات بس صدقے ذکر محمد و آل محمد اس فرش اعضا کا بچھایا جانا منتظمین کی ایک کاوش آپ دوستان کا اس میں شریک ہونا پروردگار اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے ذکر کے صدقے میں پروردگار عالم جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں پروردگار انہیں قبول و منظور فرمائے. سبھی حاضرین غیر حاضرین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پر قرار فرمائے. اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. ایک بواز بلند درود پڑھ لیں: محمد و آل محمد. حضرت سامعین، آج کی مجلس اعضا عیسوی کیلنڈر کے حوالے سے 14 اگست کو اس کا انعقاد کیا گیا ہے. خصوصیت سے دعا کیجیے کہ پروردگار بحق کے محمد و آل محمد ہمارے ملک کی نظریاتی اور ظاہری سرحدوں کی حفاظت فرمائے. ان شاء اللہ پاکستان کو پروردگار ایک مملکت کے طور پہ، ایک وطن کے طور پہ محفوظ فرمائے. پروردگار اس کو ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے. پروردگار اس ملک کو ہمیشہ شاد اور آباد اور تا صبح قیامت قائم اور دائم فرمائے انشاءاللہ. ایک بابا سے بلند درود پڑھ لیں: محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا جائے. حضرت سامعین، آپ جانتے ہیں کہ جو آج کی مجلس اعضا ہے یہ اپنا ایک مخصوص مزاج رکھتی ہیں. یہ ایک مخصوص عنوان کے تحت قرار دی گئی مجلس اعضا ہے، لہٰذا میں روایتی سامعین سے، اور شاید یہ ممکن ہے کہ میں روایتی جو ہمارا طرز خطابت ہے وہ ولی لطافت بہت سے سامعین کو محسوس نہ ہو، مگر بہرحال میری کوشش ہوگی کہ اس عنوان کا اگر کچھ حق ادا کیا جا سکتا ہے تو وہ ادا کیا جائے. لہٰذا روایتی سامعین سے کافی حد تک معذرت کے ساتھ، اس موضوع کو سمجھنا بہت لازمی ہے. امام حسین امن اور انصاف کے امام، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ امام علی مقام کی عزت اور عظمت کو سمجھنے کے لیے، مجھے جہاں تک غالباً میرے ذہن میں ہے کہ گزشتہ سال جب میں نے اس مجلس اعضاء سے آپ کے سامنے اپنی آرائز پیش کی تھی تو اس میں نے عرض یہ کیا تھا کہ بہت لازمی ہے امام علی مقام کے اقدامات کو سمجھنے کے لیے، آپ کے اعمال کو سمجھنے کے لیے، جب تک آپ معیار قائم نہیں کریں گے نا کہ آپ امام کو کس رخ اور کس حیثیت میں دیکھ رہے ہیں، تب تک آپ امام حسین کے اقدامات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور خصوصیت سے وہ لوگ گمراہ ہونے کے انتہائی قریب ہیں یا ہو جاتے ہیں یا ہو جائیں گے جو صرف اور صرف تاریخ سے امام حسین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو پہلے ایک معیار قرار دینا پڑے گا کہ آپ امام علی مقام کو سمجھتے کیا ہیں، آپ امام علی مقام کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، کس حیثیت میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے اقدام اور عمل کی قول کی اہمیت اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر کسی کے نزدیک حسین ابن علی فقط ایک فرزند رسول تھے، فقط وہ ایک نواسۂ پیمبر تھے اور ایک بہت اچھے مسلمان تھے، ایک صحابی رسول کا ٹائٹل رکھتے تھے، تو وہ ان کے اقدامات کی آفاقی پن کو سمجھنے سے یکسر قاصر رہے گا۔ اگر کوئی انہیں 3 شعبان سے لے کر 10 محرم سن 61 ہجری کے درمیان سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ کسی طور امام علی مقام کے اقدامات کو نہیں سمجھ پائے گا۔ آپ کو سب سے پہلے وہ معیار قرار دینا پڑے گا کہ آپ سب سے پہلے یہ طے کریں کہ اب وہ اصول طے کریں کہ آپ امام کو کیا سمجھتے ہیں، پھر امام کے ایک ایک اقدام کی تفسیر امام کے کردار کی صورت میں ہوگی۔ اور پچھلی مجلس میں جو گزشتہ سال عرض کی تھی، اگر کسی ذہن میں کوئی اس کا خاکہ موجود ہو، تو میں نے یہ عرض کیا تھا امام علی مقام کو فقط ایک رخ میں دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ ہے حسین وارث انبیاء۔ جب تک آپ امام حسین کو ہادیان الہی کے تسلسل میں نہیں سمجھیں گے، تب تک آپ امام علی مقام کے اقدامات کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ صرف آپ کو سمجھنا ہوگا کہ حسین ابن علی کی ذات مقدس اصل میں انبیاء کے وارث کی حیثیت میں ہے۔ نبوت اپنے تمام تر معنی اور مفاہیم میں تمام ہو گئی سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تمام ہو گئی سرکار مصطفیٰ پہ۔ کوئی ذلی، کوئی ابلاغی، کسی قسم کی کوئی تشریح، کسی قسم کی نبوت آپ کے بعد جاری نہیں رہ سکتی۔ نبوت اپنے تمام تر معنی اور مفاہیم میں کامل سرکار مصطفیٰ پہ۔ جو آپ کے بعد کسی رخ میں کسی حوالے سے دعوی نبوت کرے، دعویٰ بھی باطل ہے، وہ انسان بھی ملعون ہے۔ نبوت ہر معنوں میں سرکار مصطفیٰ پہ تمام ہو گئی، مگر ہدایت کا سلسلہ، ہدایت چونکہ انسان کا فطری تقاضا ہے، تو فطری تقاضا کسی دور میں تمام نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان دنیا میں موجود ہے، اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ کوئی اسوہ ہو جو اس کی ہدایت کرے۔ لہذا حسین ابن علی کو اس کے تسلسل میں دیکھنا ہوگا۔ اور ایک دلیل میں عرض کرتا ہوں اس کے اوپر، اگر تاریخ سے بھی سمجھنا ہے، وہ امام کا اپنا یہ جملہ ہے جو ہر عنوان کو کامل کر دیتا ہے کربلا کے، کہ جب امام نے انکار بیت یزید کیا ہے، اس بات کو سمجھیے گا، جب آپ نے انکار بیت یزید کیا ہے، اور میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ سوائے امام حسین کے کسی نے انکار نہیں کیا۔ بعض دوستوں نے بعد میں یہ سوال کیا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر نے بھی تو تسلیم نہیں کیا خلافت کو، اس نے بھی تو یزید کی خلافت کو۔ فرق مد نظر رکھیے گا، اس نے فرار از بیت کیا، انکار بیت کی جرت صرف علی کے بیٹے کو۔ یہ فرق مد نظر رکھیے گا، بیت سے فرار کرنا اور بات ہے، اور برملا حکمران کا انکار کرنا اور بات ہے۔ انکار بیت یزید صرف اور صرف حسین ابن علی کی ذات نے کیا، اور یہ کہہ کر کیا مثلی لا یبایو مثلو، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیت نہیں کرتا۔ اب یہ اتنا غور طلب جملہ معصوم کا، یہ امام حسین کا، اور اسی سے آپ پہنچیں گے کہ مقام حسین کیا۔ پہلے مقام کا تعین کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس امام سے جو اقدامات ہوئے ہیں ان کی اصل تفسیر کیا۔ آپ پہلے وہ مقام تو طے کریں کہ آپ امام حسین کو سمجھتے کیا ہے، آپ نے ان کو دیکھنا کس رخ میں، وہ کرائٹیریا آپ کا واضح ہونا چاہیے۔ امام نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اب یہ امام نے جہاں جملہ فرمایا، اب یہ جملے کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ امام فرما رہے مجھ جیسا اس جیسے کی۔ امام نے یہ نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، تو یہ ایک فرد کا انکار ایک فرد کی بیعت کا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، یعنی امام توجیہ یہ پیش کر رہے ہیں، ریزن پیش کر رہے ہیں کہ میں کیوں نہیں کر رہا، کیونکہ مجھ جیسا نہیں کرتا۔ امام بتا رہے ہیں کہ میں کیوں انکار کروں یزید کی بیعت کا، میری مجبوری کیا آخر، کس وجہ سے میں انکار کروں؟ اگر آپ نے اس جملے کو سمجھ لیا مقام حسین واضح ہو جائے گا. امام فرما رہے مجھ جیسا، اس جیسے کی، یہ امام انکار تو کر رہی ہیں، انکار کی ریزن بھی بیان کر رہے ہیں، انکار کی علت وجہ تک منطق سنس اسی جملے میں موجود ہے کہ اصل میں میں اس لیے نہیں جھک رہا، میں اس لیے بیعت نہیں کر رہا کہ مجھ جیسا نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے یہ کوئی کلیہ ہے، یہ ایک سیٹلڈ مسئلہ ہے کہ جہاں حسین جیسا ہو وہاں یزید جیسے کی بیعت نہیں ہوتی. امام اسے کلیہ کے طور پہ پیش کریں کہ مجھ جیسا، مگر رک جائیے، ہمیں تو تاریخ نے بتایا کہ سبی نے یزید کی بیعت کی، سبی نے یزید کو تسلیم کیا. حافظ جلال الدین سیوطی کا میں حوالہ اکثر دیتا ہوں، وہ حافظ حدیث ہے، پورے سواد اعظم میں ایک ہی حافظ حدیث ہوا حافظ جلال الدین سیوطی، اس نے تاریخ الخلفاء کے مقدمے میں لکھا ہے متفقہ علیہ بیعت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر اس امت کا واحد متفقہ علیہ خلیفہ کوئی بنتا ہے تو وہ یزید ہی بنتا ہے، یزید سے پہلے بھی کوئی متفقہ علیہ ایسا نہیں تھا، حتیٰ پہلے خلیفہ کی بھی بیعت صرف 60-70 افراد نے کی تھی. اگر متفقہ علیہ کی تعریف دیکھا جائے تو واقعی یزید سے بڑا متفقہ علیہ خلیفہ کوئی نہیں تھا، سارا زمانہ اس کو جھکتا تھا، انکار نبی کے بیٹے نے کیا تھا. اب یہ بات سمجھنے کی ہے، وہ متفقہ علیہ خلیفہ ہے جسے جلال الدین سیوطی متفقہ علیہ خلیفہ لکھ رہا ہے، اور امام یہ فرما رہے ہیں سن، میں نہیں مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اب یہ جملہ کہنے کے لیے لازمی ہے نا کہ کچھ اور ہوں جن جیسے حسین ہوں، اگر میری بات پہنچ رہی ہو دوستو. جب امام یہ فرما رہے ہیں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کچھ تھے پہلے جو حسین جیسے تھے، یا کچھ پہلے تھے جن جیسے 61 ہجری میں حسین تھے، توجہ فرما رہے ہیں جی، اور کچھ تھے جو 61 ہجری سے پہلے یزید جیسے تھے، یا کچھ تھے جن جیسا 61 ہجری میں یزید تھا. میری بات پہنچ رہی ہے نا آپ دوستوں کو؟ کیونکہ امام یہ فرما رہے ہیں ایسے جیسے یہ تاریخ کا نچوڑ ہے، یہ امام بہت سو کو مد نظر رکھ کے یہ بات کر رہے ہیں. امام کب فرما رہے ہیں کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا؟ امام فرما رہے ہیں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. تو اب لازم ہے نا کچھ تو ہوں گے جو حسین جیسے ہوں گے، مگر اتنا بڑا حافظ حدیث بتا رہا ہے تھا ہی کوئی نہیں، تو آخر امام کنے دیکھ کے یہ بات کر رہے تھے؟ تعجب کی بات ہے، امام فرما رہے ہیں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا، اور سارا معاشرہ اس کی بیعت کر چکا ہے. اس کا مطلب ہے کم از کم 61 ہجری میں تو وہ نہیں تھے جن جیسا حسین تھا. تو آپ کو پیچھے پلٹ کر پتا چلے گا، اس وقت سمجھ میں آئے گا جب تاریخ ایک طرف پھینکیں گے، قرآن اٹھائیں گے تو پتا چلے گا، نمرود جتنا بھی فاشسٹ ہو جائے ابراہیم اسے نہیں جھکتا، فرعون جتنا بھی ظلم پہ اتر آئے موسیٰ اسے نہیں جھکتے، قریش جتنا بھی ظلم پہ اتر آئے مصطفیٰ بیعت نہیں کرتے، پھر پتا چلتا ہے وہ کن جیسا حسین تھا. توجہ فرما رہے ہیں یا وہ 125,000 انبیاء کا مقدمہ بنتا ہے تو پھر ذات گرامی حسین ابن علی سامنے آتے. اللہ جانے جس کے مقدمے میں 125,000 انبیاء ہوں اس کی ذات کی تشریح میں کون سی کائنات ہوگی. توجہ فرما رہے ہیں جی، آپ کو دیکھنا پڑے گا تسلسل ہدایت کے اندر حسین ابن علی، پھر آپ کو امام کے اقدام سمجھ آئیں گے. حضور یاد رکھیں، امن کیوں نہیں ہوتا؟ انجسٹ کی وجہ سے. جب معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، عدل نہیں ہوتا تو ظلم ہوتا، جب ظلم نہیں ہوتا تو امن ہوتا ہے. امام علی مقام کے اقدام کو سمجھنے کے لیے کہ امام نے کون سی عدالت اور امن کی خدمت کی ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ پہلے آپ اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس موضوع کی اہمیت کو سمجھیں. دیکھیں، اگر آپ انسانی تاریخ کو مد نظر رکھیں نا، ظلم انجسٹ امن کو ظلم سے بدلتا ہے، غیر منصفانہ پن کس لیے معاشرے میں پھیلتا ہے؟ یہ کبھی افراد کی وجہ سے نہیں پھیلتا، یہ ہمیشہ اوپر سے نیچے آتا. جب حکمران ہی ظالم ہونا، معاشرہ کبھی امن نہیں دیکھ سکتا. اگر حکمران ہی بدخصلت ہونا تو نیچے کے معاملات کبھی درست ہو ہی نہیں سکتے ہیں. یہ ایک لکھی پڑی بات ہے کہ اگر حکمران ہی بد کردار ہوگا، نیچے آپ معاشرے میں جتنے مرضی اولیاء رضی اللہ علیہ السلام اکٹھے کر لیں، وہ معاشرہ پنپ ہی نہیں سکتا کہ جس کے اوپر بیٹھا ہوا فاسق و فاجر. بات پہنچ رہی ہے دوست؟ حضور آپ انسان نے جتنے بھی حکومت کے اور حکمرانی کے انداز اور سٹائل ٹرائی کر لی ہیں نا، اس کے بعد ایک ہی نتیجے پہ انسان پہنچ سکتا، انسان انسان پہ حکومت کے لائق ہی نہیں ہے. اللہ نے انسان کو ایسے ڈیزائن ہی نہیں کیا کہ یہ ایک انسان کے انڈر رہ سکے، یہ انسان کی اس سے بہت بالا تر بات ہے، یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں. انسان انسان پہ حکومت نہیں کرتا. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انسان نے آج تک کا جو اجتماعی طور پہ سب سے کامل نظام حکومت کا ڈیزائن کیا نا، جسے انسان آج تک کی اپنی دانست میں جہاں تک پہنچا کہ یہ پرفیکٹ نظام ہے، وہ ہے جمہوریت، ڈیموکریسی، اور اس کے نتائج اب آپ اور میں بھگت رہے ہیں. لہذا یہ انسان کا کامل ترین نظام تھا. جب کامل ترین نظام کا یہ حشر ہے تو اللہ جانے جو کامل نہیں تھے ان کا نتیجہ اور حشر کیا ہوگا. آپ کے سامنے ہے کہ جمہوریت سے بڑا ڈرامہ کوئی نہیں پیدا ہوا، اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں پیدا کیا گیا انسان کے انسان پہ حکومت کا. دھوکہ نہیں تھا، مگر جو اس کے لیے دعوے کیے گئے وہ مبنی پر دھوکہ ہو گئے. میں نے ابھی عطیہ علیہ بن نکلسن روڈ اشرے میں بھی ایک چھوٹی سی مثال کوٹ کی تھی کہ آپ دیکھیں کمال یہ ہے، ہم چونکہ ہم سے زیادہ الیکشن کی سائنس کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ ہم پہ تو بار بار ہوتے ہیں، بار بار ہوتے ہیں اور بار بار ہوتے ہیں، اور اگر پھر بھی کوئی رہ گیا تو اس کے حلقے میں پھر ایک بار اور ہو جائے گا. لہٰذا اچھی طرح ہمیں پتہ ہے کہ جمہوریت میں ہوتا کیا. ایک حلقے میں لاکھ ووٹ ہوتا ہے، پانچ کینڈیڈیٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک کو 30 ملتے ہیں، باقی 4 میں 70 ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. تعجب کی بات ہے، وہ جسے 30 ملتے ہیں اس کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہے حکمران. کیوں حکمران ہے؟ کمال دیکھیں، دعویٰ کتنا حسین کیا جاتا ہے، اسے اکثریت نے چنا ہے. تعجب کی بات ہے، جہاں لاکھ میں سے 70,000 نے اس کے مخالف کو ووٹ دیا ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں لاکھ میں سے 70,000 اس کا مخالف ہے. توجہ ہے جی؟ مگر کمال یہ دیکھیں، وہ جیتتا بھی ہے، وہ حکمران بھی بنتا ہے، اور اس دعوے کے ساتھ بنتا ہے کہ انہیں اکثریت نے چنا. بڑی سادی سی مثال سے میں عرض کروں کہ ڈرامہ کتنا کمال ہے. ویسے یہ انگریز بھی غلط فہمی میں، ہر شے اسی نے بنائی ہے، اسے کیا پتا بعض تجربات ہم نے پہلے کیے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی، کہیں سے تو آخر سیکھا گیا ہوگا کہاں اقلیت کو اکثریت بنا کر پیش کرنا. توجہ فرما رہے ہیں. جتنے بھی آپ نے، یہ تو کامل ترین سسٹم کی اوقات ہے نا، جو تو کامل ہی نہیں تھا ان کے تو کہنے کیا. اب کمال یہ دیکھیے، جتنے نظام انسان نے بنائے وہ سارے باطل. اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ انسان خود محتاج زمین ہے، اور جو جس شے کا محتاج ہونا وہ اس پر حکمران نہیں ہو سکتا. آپ بنا دیں ایک بزنس مین کو حکمران، آپ لاکھ اس کے بعد اس کی محنتیں کریں، اس کا بزنس چمکے گا، ملک نیچے جائے گا، آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. آپ جو جس شے کا محتاج ہو اس سے آپ اس پر حکمراں بنا دیں گے تو بیڑا غرق ہوگا. انسان خود زمین کا محتاج ہے، لہٰذا یہ تو محتاج زمین ہے، یہ حکمراں نہیں ہو سکتا. اسی لیے پروردگار نے فرمایا انی جاعل فی الارض الخلیفہ، خود ٹرائی نہ کرنا، میں تمہیں بنا کے زمین پہ خلیفہ دے رہا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں جی. اب حضور ہوتا کیا ہے، کیوں انسان انسان پہ حکومت نہیں کر سکتا؟ کیونکہ انسان ایک اسپرچوئل بینگ ہے، انسان ایک روحانی مخلوق ہے، روٹی کپڑا مکان سے اس کا گزارا نہیں ہوتا، وہ جانوروں کتے بلیوں کو چاہیے ہوتا ہے. انسان ایک روحانی مخلوق ہے، اس کی جہاں جسمانی نیڈز ہیں وہاں اس کی کچھ اسپرچوئل نیڈز بھی ہیں، کچھ روحانی بھی ہیں. آپ بہت بھی اعلیٰ حکمراں بنا دیں گے، وہ جسم کو پالے گا، مگر جسم کو تو کتے بلیوں کے پالنے کی ضرورت ہوتی. انسان کو ظاہری خوراک اور لباس سے بھی بڑھ کے کچھ چاہیے، یہ روحانی مخلوق ہے، اسے روحانی غذا بھی تو چاہیے. آپ بہت بھی اعلیٰ حکمران لے کر آئیں گے، وہ جسم کی نشو نما کے فیصلے کرے گا، روح کے کون کرے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں جی. لازم ہے اس پہ حق حکومت اسے ملے جو جہاں اس کے جسم کی حقیقت کو پہچانتا ہو وہاں اس کی روح کی حقیقت کو پہچانتا ہو. جو جہاں اس کی جسمانی نشو نما کر سکے وہاں وہ اس کی روحانی نشو نما کر سکے. اور ایسا وہی ہو سکتا ہے جو جب انسان خلق ہو رہا ہو اسے پتا ہو اس کا مزاج کیا خلق ہو رہا ہے. جب انسان کی فکر خلق ہو رہی ہو تو اسے پتا ہو کہ اس کی فکر کن خطوط پر استوار کی جا رہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. لہذا خالق فطرت کا ہی صرف حق بنتا ہے کہ وہ انسان پر حکومت کرے. سوائے خدا کے کسی کو حق حکومت حاصل نہیں ہے. لہذا اب اس پر وہی حکومت کرے گا جسے آپ اور میں سلیکشن سے، ووٹوں سے، الیکشن سے، وصیت سے نہیں بلکہ اللہ اپنے نص قرآنی کے ذریعے خلیفہ بنائے. بات پہنچ رہی ہے دوستو؟ اب آپ اس نظام میں اگر ٹیمپر کریں گے تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یزید والا نکل آئے گا. آپ جب اس نظام کو ٹیمپر کریں گے، جب اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کریں گے تو منطقی نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظلم. آج تک انسان کا من حیث الانسان، میں نے پہلے معذرت کر لیا روایتی سننے والوں سے، مجھے تھوڑا سا اس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ میں اس انداز میں بات کروں. آج تک کا انسان کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ اگر میں آپ سے ایک لفظ میں پوچھوں، انسان نے کیا کیا؟ چاند پہ پہنچ گیا انسان، پانی کی گہرائیوں میں اتر گیا انسان، نے جا کر تو اب ستاروں پہ کمنڈ ڈالی؟ نہیں. انسان کا من حیث الانسان سب سے بڑا کارنامہ اس پلینٹ کے اوپر ہے وجود قانون. انسان نے قانون بنایا. یہ انسان کا من حیث الانسان مذاہب کی قید سے بالا تر ہو کے سب سے بڑا کارنامہ ہے. انسان نے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کر لیا ہے جس کے تحت سارے آپس میں مل کے رہو اور اپنا کام کرو. یہ اتنی بڑی کامیابی ہے انسان کی، اور یہ اتنی بڑی، یہ آج انسان کی جتنی بھی مٹیریلسٹک کامیابی ہے اس کی بنیاد وجود قانون ہے. آپ لوگ یہاں بیٹھ کے بڑے اطمینان سے مجلس سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت والوں کے گھر والے بھی ادھر ہی ہوں. سوچئے اگر آپ کو پیچھے اپنے گھر کی ٹینشن ہو کہ میرے گھر پہ حملہ ہو جائے گا، آپ ادھر اطمینان سے بیٹھ کے مجلس سن سکتے ہیں؟ میں یہ سپیچ ڈیلیور کر سکتا ہوں اگر مجھے ڈر ہو میرے گھر پہ حملہ ہو جائے گا؟ وہ کون سی بات ہے جو آپ کو اطمینان دے رہی ہے، مجھے بھی اطمینان دے رہی ہے؟ ہمیں پتہ ہے جیسے بھی ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ایک قانون ہے جو نافذ ہے. یہ وہ قانون مجھے اور آپ کو اطمینان دے رہا. ایک جو تحقیق کرنے والا بیٹھ کر لیبورٹری میں تحقیق کر رہا ہے، کون سی بات اسے اطمینان دے رہی ہے؟ وجود قانون. ایک طالب علم اگر صبح کے امتحان کی تیاری کر رہا ہے اور سکون میں کر رہا ہے، وجود قانون. اگر قانون کو آپ بیچ سے اٹھا لیں، آپ دیکھیں انسان انسان کے لیے جانور بن جائے گا. ایک لمحے میں انسان اپنی حدود کو پھلانگ جائے گا. جو دنیا کے بڑے مہذب معاشرے بنتے ہیں، ایک یا دو منٹ کے لیے اگر بلیک آؤٹ ہو جائے نا، پوری پوری مارکیٹیں لٹ جاتی ہیں. وہ جو مہذب پن کا سمبل بنتے ہیں، جنہیں دیکھ کے ہم خام خواہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم تو کوئی تھرڈ ورلڈ ہے، اور ہم تو پتہ نہیں کوئی تیسرے درجے کی مخلوق ہے، اور وہ اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے. وہ اعلیٰ درجے کی مخلوق اتنی گھٹیا اور ذلیل ہے کہ اگر ایک سے ڈیڑھ منٹ کا بلیک آؤٹ ہو جائے نا، اندھیرا ہو جائے، تو وہ ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑ آتے ہیں. تو پھر یہ کون سی چیز ہے جو انسانی معاشرے کو تسلسل سے چلا رہی ہے؟ وجود قانون. انسان کی سب سے بڑی اچیومنٹ قانون ہے. آپ دیکھ لیں انہی معاشروں سے زیادہ مٹیریلسٹک ترقی نکل رہی ہے جہاں قانون جتنا مضبوط اور انٹیکٹ ہے. جہاں قانون کمزور ہے وہاں آپ دیکھیں ان معاشروں سے کوئی انسانی ترقی نہیں ہو رہی. میری بات پہنچ رہی ہے نا آپ دوستوں تک؟ تو قانون انسان کی سب سے بڑی من حیث الانسان اچیومنٹ ہے. مگر یاد رکھیں قانون کچھ نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ امپلیمنٹنگ فورس نہ ہو، قوت نافذہ نہ ہو. آپ حیران رہ جائیں گے کہ جن ممالک میں آپ کو انتہائی کمزور دکھائی دیتے ہیں، آپ ان کا قانون اٹھا کر پڑھیں، قانون بہترین اور پرفیکٹ ہوگا، مگر جھول کہاں ہوگا؟ قوت نافذہ کے اندر. قوت نافذہ نہ ہو تو قانون صرف زبانی جمع خرچ کا نام رہ جاتا. بات پہنچ رہی ہے دوستا؟ بہت پہلے کی بات ہے، 18-20 سال پہلے میں ایک کریانہ کی دکان کے اوپر کھڑا ہوا تھا کسی کام سے. اب تو خیر ڈیجیٹل وہ ہوتے ہیں، پہلے آپ جانتے ہیں وہ تکڑیاں ہوا کرتی تھیں ویٹ کرنے والے. میں حیران رہ گیا، وہاں ایک محکمے کے افراد آئے اور انہوں نے اس کے وہ جو ویٹ تھے اس کو چیک کرنا شروع کر دیا، اس ویٹ کا ویٹ کرنا شروع کر دیا. پھر پتہ چلا یہ بھی ایک محکمہ ہے جو چیک کرتا ہے کہ یہ جو پتھر ہیں جنہیں تول کر لوگوں کو سودا سلف بیچا جاتا ہے، آیا یہ بھی صحیح؟ جو اوپر 1 kg لکھا ہے تو 1 kg ہے، یہ تو نہیں ہے کہ پتھر کے اوپر 1 kg لکھا ہوا ہے. اور وہ کچھ کم ہو، 100 گرام کم ہو، اس کو بھی چیک کرنے والا ادارہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں میرے سامنے کچھ بس لے دے ہو گئی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ تو حضور پرابلم کیا ہے؟ یعنی اس حد تک ڈیپ ہے، ایک ایک چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پرابلم بھی پھر معاشرے میں کرپشن کیوں ہے، معاشرے کا برا حال کیوں، جہاں 1 کلو کے وٹے کا وزن بھی تولا جاتا ہے وہاں حکمران کی اوقات نہیں تولی جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قانون ہے، قوت نافذہ ہی بڑی کمزور ہے۔ توجہ ہے جی، لازم ہے قانون جتنا اچھا اور مضبوط ہو قوت نافذہ بھی اتنی ہی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ اگر قوت نافذہ کمزور ہوگی قانون کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ چیز آپ اور میں سمجھتے ہیں، خالق فطرت نہیں جانتا۔ لہذا یاد رکھے، جہاں اس نے قانون کو بعنوان شریعت دیا وہاں قوت نافذہ بنا کے انبیاء اور آئمہ بھی دیا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بات پہنچ رہی ہے دوستو؟ جہاں اس نے قانون دیا شریعت اور دین کی صورت میں، وہاں امپلیمنٹنگ فورس بھی خود ہی دی ہے، قوت نافذہ بھی، کیونکہ دین اس کا ہو، قوت نافذہ ہماری ہو، تو پھر وہی ہوگا۔ وٹے تلیں گے ضرور مگر کوئی جیل نہیں جائے گا۔ لازم ہے کہ جو قوت نافذہ ہو وہی دے جس نے قانون دیا ہو، نہیں تو کرپشن کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، چور کو ڈر قانون کا کبھی نہیں ہوتا، اس کو اصل ڈر ہی قوت نافذہ کا ہوتا۔ بات اگر پہنچ رہی ہو تو، ریڈ لائٹ ہونا، خالی ریڈ لائٹ ہو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم بھی کہیں گے دیکھی جائے گی، ہر جگہ ہی لگی ہوئی ہے، مگر اگر ایک سنتری بادشاہ کھڑے ہونا تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ حالانکہ قانون تو سامنے تھا مگر ڈر قانون کا نہیں ہے، نافذ کرنے والے کا ہے۔ توجہ ہے جی، خالی قانون زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، اپنی اپنی تشریح کر لو، جو مرضی بنا لو، اور اگر وکیل دوست ادھر موجود ہوں وہ تو بڑے آرام سے بتا دیں گے، ان کا تو روز کا جمع زبانی خرچ ہوتا ہے۔ قانون کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہوتی جب تک قوت نافذہ نہ مضبوط ہو۔ قانون ہمارے سامنے بھی معاشرے میں کتنے ہم ڈرتے ہیں، جہاں کیمرہ لگا ہو ڈر جائیں گے، کیمرہ کیا ہے؟ قوت نافذہ۔ توجہ ہے جی، چور کہتے قانون دے دو قوت نافذہ نہ دو، توجہ فرما رہے ہیں جی۔ یاد رکھیے گا، اب طول تاریخ میں کبھی بھی اگر کوئی کلام لینا چاہے اور قوت نافذہ نہ لینا چاہے تو یہ اس کی کلام سے محبت نہیں، اصل میں دل میں چور ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستا، یاد رکھیے گا، اصل مسئلہ ہوتا ہی قوت نافذہ کے ساتھ ہے، کیونکہ پتہ ہے یہ منوانے والا ہے۔ تو حضور، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا، اب اگر آپ اس میں آلٹر کریں گے تو کیا ہوگا؟ اب آپ قوت نافذہ اپنی بٹھائیں گے، اب آپ کے پاس ایک طرف کتاب خدا ہے، دوسری طرف آپ اپنا بٹھا دیں۔ اب قوت نافذہ آپ کی ہے اور قانون خدا کا ہے، ہوگا کیا؟ وہی ہوگا کرپشن، نتیجہ ظلم، نتیجہ بے انصافی، نتیجہ بے امنی۔ یہ حقیقت ہے، آپ اسے جب بھی چھیڑیں گے اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ یاد رکھیں، یزید ظلم نہیں ہے، یزید تباہی نہیں ہے، یزید خباثت نہیں ہے، وہ ظلم اور خباثت کا منطقی نتیجہ ہے، اگر میری بات پہنچ رہی ہو دوستو۔ یزید کو اگر میں خباثت قرار دوں تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ اصل میں یزید نتیجہ ہے۔ آپ کہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بحث دے، اس امت کے ساتھ کیا ہوا؟ صاحب یہ امت قرآن سے دور ہو گئی، تعلیمات سرکار رسالت سے دور ہو گئی، یہ وجہ تھوڑی ہے تباہی، یہی تو تباہی ہے کہ ہو قوم مصطفیٰ کی اور قرآن سے دور ہو جائے، ہو قوم مصطفیٰ کی اور سنت مصطفیٰ سے دور ہو جائے۔ اصل میں وجہ تو وہ ہوگی جن کی وجہ سے امت قرآن چھوڑ دے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، اصل میں ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ اصل تباہی کیا، یہی تو تباہی ہے کہ نظام خدا کا ہو اور یزید جیسا اوپر بیٹھا ہو۔ تو اصل میں ان وجوہات کو تلاش کریں جن کی وجہ سے یزید خلیفہ بنتا۔ یزید کہیں پردے میں سے آ کے چھپ کے تو نہیں اوپر آ کے تخت پہ بیٹھ گیا، وہ ایک نظام کا تسلسل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، وہ ایک نظام کا، آپ ایک فوٹو کاپی کروائیں، پھر اس فوٹو کاپی کی فوٹو کاپی کرائیں، پھر اس فوٹو کاپی کی، تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے وہ بلیک ہونی شروع ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہے نا، وہ جو آخر میں مسخ شدہ آپ کو ملے گی نا، وہ بیچاری اکیلی قصوروار نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں جی، اسے جس سے کاپی کیا گیا اس کی یہی حالت ہونی تھی، توجہ ہے جی، پیچھے جا کر تلاش کرنا شروع کرے. اور فوٹو کاپی کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جب اصل موجود نہ ہو. جب خدا نے اصل دی تو نقل بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں جی. تو کہیں سے کام خراب ہوتا ہے تو نتیجہ خراب ہوتا ہے، تو اس کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ درست ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دوبارہ اصل کو بٹھایا نہ جائے وہاں جہاں اس کا حق بنتا. عدالت کی تعریف ہی یہ ہے، حقدار کو اس کے حق پر بٹھانا، جو جس کی حیثیت ہے، جو اس کا مقام ہے، اسے وہاں بٹھانا. یاد رکھیں یہ کبھی بھی معاملہ درست نہیں ہو سکتا. یہ امت ہمیشہ تباہی اور بربادی اور ذلت کے اندھیروں میں رہے گی، یہ گھٹیا پن کے شکار رہے گی جب تک یہ خدا کے نظام پہ پلٹے گی نہیں. اور امام حسین نے واضح فرمایا، اور اسی وقت فرمایا کہ جب آپ نے انکار بیعت کیا، نحن اہل بیت النبوت و مادن الرسالہ و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرم. معصوم تو واضح آپ کو فرق بتا رہے ہیں اور پورے عالم اسلام کو بتا رہے ہیں، پہچانو تو صحیح. آخر تمہارے کوئی پیرامیٹرز ہیں؟ تمہارا کوئی اصل اصول بھی ہے؟ یا تم وہی بل وجدنا آبانا کذالک یا فلون جو ہر امت اپنے نبی کو آگے سے منہ اٹھا کے کہہ دیتی تھی، بات تو درست ہے مگر ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا. کیا تمہاری آنکھوں پہ اتنے اندھی تقلید کے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ تمہیں اس کے پار نظر نہیں آ رہا کہاں حسین جیسا بیت وحی کا فرزند، کہاں یزید جیسا شراب میں ڈوبا ہوا فاسق؟ جو فرما رہے ہیں آپ کے اپنے معیار خراب ہوئے تو آپ کو ایسے ملے، توجہ فرما رہے ہیں جی. نہیں تو حسین ابن علی تو معاشرے میں 57 سال سے موجود تھے، کیوں؟ اس امت نے غلط فیصلہ کیا تو نتیجہ یزید والا ملا. یاد رکھیے جب خدا کے نظام کو چھڑا جائے گا تو اس کا نتیجہ ظالم اور فاسقوں کی صورت میں ملے گا. اور امام فرما رہے اور آپ اٹھتے ہوئے فرما رہے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي، اريد ان امر بالمعروف ونهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي علي بن ابي طالب. امام نے کوئی معاملہ ایسا ہے ہی نہیں جسے کلیئر نہیں رکھا. ہم نے فرمایا میں اٹھ رہا ہوں، نہ شرارت مقصد ہے، نہ فساد مقصد ہے، نہ ظلم مقصد ہے. کیا کہنے حسین ابن علی کے، وہ جانتے تھے کہ بعد میں انجینئر جیسوں نے بیٹھ کر امام کے انقلاب کو کس کس انقلاب سے ملانا ہے. امام نے خلافت کے خلاف، بابا کی خلافت کے خلاف اٹھنے والوں کی نیتیں ایک ایک لفظ میں بیان کر دی. نہ مجھے شوخی ہے، نہ مجھے ظلم کرنا ہے، نہ فساد کرنا ہے، مجھے کسی ایسی تحریک سے نہ جوڑنا. میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں، نہیں عن المنکر کرنے جا رہا ہوں. میں تو اپنے جد کے دین میں اصلاح کے لیے. آپ پہچانے حسین کون؟ میں نے عرض کیا آپ کو پیرامیٹرز کا تعین کرنا پڑے گا، آپ کو پہلے اصول طے کرنا پڑے گا حسین کے. حسین نے یہ نہیں کہا میں اسلام کی خاطر، میں اپنے جد کے دین کی خاطر. حسین اس لفظ جد کو استعمال کر کے بتا رہے ہیں تمہارے لیے فقط دین ہے، میرے تو آبا کی وراثت ہے اسلام. امام ایک لفظ میں اپنی مسئولیت بتا رہے ہیں کہ میرے جد کا دین ہے، یعنی آپ اپنی مسئولیت آپ بتا رہے ہیں. مجھے وارث کی حیثیت سے دیکھنا، ایک صحابی کی حیثیت سے نہ طے کرنا، ایک نواسے کی حیثیت سے نہ طے کرنا، مجھے ایک وارث کے روپ میں. یہ وارث ہے جو مورث کی وراثت کو بچانے کے لیے اٹھ رہا. توجہ ہے جی. اب اسے ایک لفظ جد میں ہی پتا چل جاتا ہے کسے خلیفہ پہلے ہونا چاہیے تھا، کسے نہیں ہونا چاہیے. توجہ ہے جی. وارث کے ہوتے کوئی اور بیٹھے، وہ خلیفہ نہیں غاصب کہلاتا. توجہ ہے جی. حسین تو بتا رہے ہیں میرے تو جد کی. جا کے تاریخ تبری کے یہ جملے آپ اس میں کسی مکتب تشیع کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، یہ عالم اسلام میں مستند اقوال امام حسین علیہ السلام. تو امام علی مقام فرما رہے ہیں میں تو اب کے اپنے جد کے دین میں اسلام، وہ اسیر بے سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میرا ارادہ ہے میں سیرت پر عمل کروں. کس کی سیرت پہ عمل کروں؟ مصطفیٰ کی، و ابی علی اور اپنے بابا علی کی. یہ امام حسین 60 ہجری میں مدینہ چھوڑتے ہوئے فرما رہے ہیں. امام کو نہیں پتا 11 سے 60 ہجری کے درمیان اور بھی سیرتیں گزری ہیں. بات پہنچ رہی ہے دوستوں کہ نہیں؟ امام حسین نے فقط دو نام لیے، میں چل رہا ہوں دو لوگوں کی تقلید کرنے کے لیے، دو کے نقش قدم کے اوپر، دو کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنے کے لیے. کون؟ میرے جد مصطفیٰ، میرا بابا علی. توجہ فرما رہے ہیں جی. تو جو کردار فرزند رسول کی نظر میں جو مثال قابل ذکر ہی نہیں ہو سکتے تھے، انہیں آج اگر کوئی مجلس میں بیٹھ کے قابل ذکر بنانے کی کوشش کرے تو وہ بن نہیں سکتے. توجہ ہے جی. عدالت انصاف یہ سارا کچھ اس کا دیکھا جاتا ہے کہ جس کا کردار جسٹس کے اوپر مبنی ہو. جب ایک عہدہ ہی ظلم پر مبنی ہے تو باقی چیزیں کہاں سے دیکھی جائیں گی اور سنی جائیں گی اور سنائی جائیں گی. توجہ فرما رہے ہیں دوستو. اب پھر ایک اور تشریح بھی ہونی تھی اور وہ اب آج رائج ہو رہی ہے کربلا کی. اور صاحب مسئلہ یہ ہے انہوں نے خلافت راشدہ کو بچانا تھا کیونکہ خلافت راشدہ ملوکیت سے تبدیل ہو رہی تھی. مودودی نے اشارہ دیا تھا, مولانا اسحاق مدنی نے اس پہ زیادہ بحث کی, انجینئر جیسوں نے اس کو اب اپنا اور قادری صاحب جیسوں نے اس کو سمبل بنا لیا کہ اصل میں امام حسین نے خلافت راشدہ. اگر دیکھا جائے تو شکر کرے دنیا حسین ابن علی کا, جا کے احسان مانے جائیں کربلا, جا کے سجدہ ریز ہو جائیں, اپنی جبین عقیدت کو رکھیں درے حسین ابن علی پر. حسین نے عزت رکھ لی پورے اسلام کی, اور اسلام تو معزز ہی ہے مسلمان کی. توجہ فرما رہے ہیں جی. یزید آج بھی بہت سے قابل ذکر مکاتب کے اندر آپ ان کی زبان سے اس کی مخالفت نہیں سنتے, گول مول بات کر کے ادھر سے ادھر ہو جاتا, واضح نہیں کہتے. کیوں؟ انہیں پتہ ہے پرابلم ہے. اگر یزید کو برا کہا بات سسٹم پہ چلی جائے. اگر ہم نے برملا کہہ دیا نا, آپ کا کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے اتنا واضح رکھا ہے, آپ تو ایک لمحہ نہیں لگاتے مردہ بات کہنے میں. توجہ ہے جی. مگر مجبوری ہے, وہاں پتہ ہے کہ اگر یزید کو چھیڑا نا تو پرابلم ہو جائے گی. یزید بیٹھا نہیں, بٹھایا گیا تھا. بٹھانے والے بھی بیٹھے نہیں تھے, بٹھائے گئے تھے. بٹھانے والوں کو بٹھانے والوں نے بٹھانے والے کو بٹھایا تھا. مسئلہ وہیں پہنچ جائے گا جہاں نہیں پہنچنا چاہیے. لہذا یزید کی مخالفت نہیں کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ پرابلم ہو جائے گی, مسئلہ تو پیچھے سے جا کر خراب ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے اوپر سے پتے جھاڑتے رہیں نیچے تنے کو کچھ نہ کہیں. اگر شجر خراب ہے تو تنا کاٹنا پڑے گا, اور مسئلہ یہ ہے کہ شجر پتے جا کے تنے سے جڑے ہوئے ہیں. لہٰذا یہاں پہ ایک پرابلم, سسٹمیٹک پرابلم آ رہی ہے کہ اگر یزید کے اوپر ہاتھ ڈالا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. مگر یہ سوچنے کی بات ہے, آج اسلام کے جتنے مکاتب ہیں کوئی نہیں کہتا ہوا سنائی دیتا قالا یزید بن معاویہ. کوئی ایک حدیث, کوئی بتائیں کہ اسلام میں ہم نے فلاں مسئلہ حضرت یزید سے لیا. نہیں, جو تسلیم بھی کرتے ہیں دین لینے نہیں اس کے پاس جاتے. عالم اسلام کا متفق مسئلہ ہے سواد اعظم کے درمیان طے ہے. آپ کے اور سواد اعظم میں ایک فرق ہے. رسول کا قول فعل تقریر یہ سنت رسالت ہے. وہاں پر بھی رسول کا قول و فعل و تقریر سنت رسالت ہے. آگے جا کے دو ڈویژنز آتی ہیں. آپ کے ہاں آپ کے 12 ائمہ کا قول و فعل و تقریر یہ بھی ایسے ہی طے ہوتا ہے جیسے سنت رسالت. یعنی ایک ایسا مسئلہ ہے جو نبی کے نہ قول سے ملا, نہ فعل سے, نہ تقریر سے. تقریر سے مراد یہ ڈیبیٹ یہ والی نہیں ہے جو میں ایڈریس کر رہا ہوں. تقریر سے مراد یعنی نبی کے سامنے کام ہوا اور نبی نے دیکھ کے منع نہیں کیا, تو یہ بھی جائز ہے. یعنی جہاں نبی اگر کوئی کہے یہ کام جائز ہے تو وہ تو جائز ہی ہے. اگر نبی یہ فرما دیں منع کر دیں تو وہ حرام ہے. ایک یہ ہے کہ نبی کے سامنے کام ہو اور نبی روکے نہ, تو یہ بھی اس کے جائز ہونے کی دلیل بنتا ہے کیونکہ نبی ہے حجت خدا, اور حجت خدا کے سامنے کچھ برا ہو اور وہ روکے نہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. دنیا کو سمجھ ہی نہیں آتی حسین اٹھے کیوں تھے. یاد رکھیں سارا زمانہ نہ اٹھتا یزید کچھ نہیں بن سکتا تھا. حسین حجت خدا تھے, حسین نہ اٹھتے یزید سچا ثابت ہو جاتا. وہ حجت خدا تھے, ان کا سٹیٹس ہو رہا. تو آپ کے ہاں یہی حیثیت 12 ائمہ کی ہے. کوئی عمل اگر نبی کی سیرت سے نہ ملے, اگر کسی معصوم کے قول و فعل تقریر سے ثابت ہو جائے تو تب بھی اسلام میں ثابت ہوگا اور جائز ہوگا. یہی سواد اعظم میں خلیفہ راشد کا مقام ہے. یعنی اگر کوئی بات, کوئی قول, کوئی فعل, کوئی تقریر نبی سے عمل ثابت نہ ہو, مگر اگر کوئی خلیفہ راشد کے قول و فعل و تقریر سے ثابت ہو جائے تو وہ ایسے ہی اسلام سمجھا جائے گا جیسے سرکار مصطفیٰ نے فرمایا. اور یہ حیثیت پہلے چاروں خلفائے راشدین کو حاصل ہے سواد اعظم میں, کہ اگر کوئی مسئلہ رسول سے ثابت نہ ہو اور خلیفہ راشد سے ہو جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے مصطفیٰ سے ثابت ہو گیا. مگر سوچنے کی بات یہ ہے, یہ سلسلہ خلافت راشدہ 4 تک محدود کیسے ہوا؟ کیا جو صاحب 5ویں مقام پر آ کر بیٹھے تھے وہ خود کو راشد نہیں سمجھتے تھے, یا کسی کی ضرورت تھی کہ وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکے صاحب میں آپ کو مانتا ہوں, صرف ایک حکمران مانتا ہوں, خلیفہ راشد نہیں مانتا. پھر وہ بتاتے کہ خلیفہ راشد کے معنی کیا ہوتے ہیں اور اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے. کسی کی ضرورت تھی؟ یہ ہے کمال حسین ابن علی. کہ جنہوں نے جان دے کر سلسلہ خلافت کو حکومت میں بدل دیا، شرعی اور دینی حیثیت اس سے ختم کر دی. اگر یہ بات میری پہنچ سکی ہو تو دوست یاد رکھیں، سوچے وہ سٹیٹس جو پہلے چار خلفاء کا ہے، اگر یہ یزید اور اس کے باپ کو مل جاتا تو اسلام کی حالت کیا ہوتی؟ آپ سوچیں اگر یزید اس حیثیت میں آ جاتا کہ اس کا کہا، اس کا بولا، اس کا کیا اسلام ہوتا، سوچیں آج اسلام کی ظاہری حالت کیا ہوتی. یہ ہے کمال فرزند رسول کہ جنہوں نے جان دے کر یزید کو تاریخ کا ایک حکمران تو رہنے دیا مگر حق شریعت بیانی چھین لیا یزید سے. اس سلسلے کو ماننے والے کہ جن کا یہ مذہبی نظریہ ہے کہ چاہے کن کٹا حبشی بھی اوپر بیٹھ جائے تو اس کی اطاعت کرو، انہیں بھی جا کے چار پہ سلسلہ روکنا پڑ گیا کہ نہیں صاحب، اس سے آگے ملک اور حکمران تو مانیں گے مگر خلیفہ راشد نہیں مانیں گے. تو حسین نے خلیفہ خلافت راشدہ کا تحفظ نہیں کیا، ہمیشہ کے لیے پابند کر دیا ہے خلافت راشدہ. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ سوچے مصطفیٰ کی شریعت کا بنتا کیا، کیونکہ پہلے تین کے دور میں علی موجود تھے شریعت بچانے کے لیے. میرا مولا ایک دن بھی گھر نہیں بیٹھا، ساتھ بیٹھا رہا. میرے مولا نے دین پامال نہیں ہونے دیا. جہاں کئی مسئلہ ہوا اور یہ خلفائے راشدین کی سنت ٹھہری، آج بھی جا کے اہل سنت اور اہل تشیع کو ماخذ اٹھا کے وہ جب بھی مسئلہ دین کا آتا تھا علی ابن ابی طالب کو بلاتے تھے. آج بھی فخر سے عالم اسلام کہتے ہیں علی مشیر تھے، علی مشیر نہیں حاکم شریعت تھے. توجہ ہے جی، محلے پہ حکومت کرنا اور بات ہے، اسلام میں حکومت کرنا اور بات. توجہ ہے جی، باقی سٹیٹ کے ہیڈ تھے، علی اسلام کے نمائندے تھے. لہذا ہمیشہ مولا کو ساتھ بٹھایا گیا. مولا نے سوچے وہ دور کیا ہوتا جب یزید بیان کرتا دین اور ساتھ کوئی علی نہ ہوتا بچانے والا. سوچے اس اسلام کی حالت اور اس اسلام کی مسک کتنا اس نے برے طریقے سے ہونا تھا. یہ فرزند رسول کا کمال ہے کہ آپ نے یزید سے حق دین بیانی ہی چھین لیا. اب وہ ہیں ماننے والے بھی کہتے ہیں ہاں ہاں حکمران تھے، پھر ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، خلافت و ملوکیت. یہ وا ملوکیت کمال حسین ابن علی ہے. جو چلی ہی خلافت تھی اسے تو ہونا ہی خلافت چاہیے تھا، یہ خلافت ملوکیت میں کیسے بدل گئی؟ یہ خلافت ملوکیت میں بدلی حسین نے. توجہ فرما رہے ہیں جی، آپ کے ہاں امامت چلی تھی، امامت ہی ہے، مگر وہاں خلافت ملوکیت میں یہ کمال حسین ہے. مولا حسین نے دینی ٹائٹل چھین لیا، یہی وجہ ہے، یہی موت پڑ رہی تھی یزید کو، اسی لیے اسے حسین سے چاہیے تھی بیعت. اب سمجھے اسے کیوں بیعت حسین سے چاہیے، اسی لیے چاہیے تھی، حالانکہ سارا زمانہ اس کی بیعت کر رہا تھا. سارے باہر جا کر کہیں کیا اچھی تقریر کی، بہت اچھے موضوع پہ رہ کر بات کی، بہت کمال. ایک صاحب کہیں صاحب اتنی بورنگ تقریر، لطف ہی نہیں آیا، نعرہ ہی نہیں لگے، ماحول ہی نہیں بنا. اب وہ ایک دکھی بھی رہے گا تو مجھے کیا، جب سارے راضی ہیں ایک آدھ دکھی بھی ہو جائے تو مجھے کیا لگے بھائی، جب سارا زمانہ اس کی بیعت کر رہا تھا اور جو 600 سال بعد کا محدث کہہ رہا ہے سارا زمانہ بیعت کر رہا، وہ ایک حسین کے پیچھے کیوں ہے بھائی؟ ایک نہیں بھی کر رہا تو کیا ہے، جانے دے. نہیں، وہ مدینے میں ہے، وہ مدینے پہنچ رہا. حسین مکے جا رہے ہیں، وہ مکہ آ رہا. وہ مکے سے کوفہ جا رہے ہیں، وہ کوفہ جا رہا ہے. کیوں بھئی؟ یزید تجھے نہیں پتا، ہمیں پتا ہے 1400 سال بعد. اگر ہماری اتنی انفارمیشن ہے کہ حسین چھوڑ سارے جھکے تھے، اسے بھی تو پتا ہوگا، وہ وقت کا حکمران تھا، اسے پتا تھا، مگر وہ جا رہا ہے حسین کے پیچھے کیوں؟ یہی تو اصل بات ہے، اسے پتا تھا یہ باقی سارے زمانے نے جو بیعت کی ہے نا، ان کے ہاتھ جو میرے ہاتھ میں ہیں، ان کے ہاتھ کی وہی اوقات ہے جو ان کی اپنی اوقات ہے. جب ان کی اوقات نہیں تو ان کی بیعت کی بھی اوقات نہیں، پر وہ جو ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا، وہ اس کا نہیں، 125,000 انبیاء کا ہاتھ ہے. جب تک وہ میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا، میں ایک ظالم حکمران تو رہوں گا، کبھی خلیفہ نہیں بن سکوں گا. یار مدد حق ہے، توجہ فرما رہے ہیں جی. یاد رکھیں یزید کو ایک ظالم حکمران کے طور پہ پابند کرنا، یہ کمال حسین. میں نے عرض کیا حسین امن کا امام ہے، حسین عدل کا امام، مگر امن عدل کی بنیاد پر ہوتا، اور لازم ہے کہ عدالت کو منوانے کے لیے ظالم کا چہرہ ایکسپوز کیا جائے. یہ ہے حسین کا کمال کہ جس نے ظالم کا چہرہ ایکسپوز کیا، بدل کے رکھ دیا انہیں ظالم حکمرانوں کے اندر، ان سے حق دین بیانی چھین لیا امام علی مقام نے، اور یہ دنیا یاد رکھیں، میں آج سے ریلیٹ کر دوں وقت کے حسین سے، یہ دنیا امن کی طرف نہیں پلٹ سکتی. امت میں خلفشار رہے گا تب تک رہے گا جب تک پلٹ کے جہاں سے آلٹر دین کو کرنے کی کوشش کی تھی خدا کے نظام پر پلٹیں گے نہیں. اور یہی اللہ کا وعدہ ہے. اب میں آپ کو قرآن کی طرف لے جاؤں، ایک آیت ہدیہ کروں اور میرا موضوع کامل ہو جائے. سورہ مبارکہ نور 55 آیت، پروردگار نے فرمایا اب تک جو ہونا تھا ہو گیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہ امنا یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. پروردگار نے فرمایا میرا وعدہ ہے ایمان لانے والوں سے اور اعمال صالح کرنے والوں سے، میں ضرور تمہیں خلیفہ دوں گا جیسے میں نے پہلے دیے تھے. ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور انہیں اس دین میں طاقت دوں گا جس دین سے میں اللہ راضی ہو گیا. تو ہوگا کیا، ہوگا کیا اس کے بعد جب یہ ہو جائے گا تو ہوگا کیا؟ پروردگار نے فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ أَمْنًا، پھر خوف امن سے تبدیل ہو جائے گا. خوف امن سے کسی طور ہم نہیں تبدیل کر سکتے، یہ تب ہوگا جب اللہ دے گا خلیفہ ایسا جیسے اس نے پہلے دیا تھا اور اس دین میں جس سے اللہ راضی ہو گیا. بات پہنچ رہی ہے دوستان؟ ہزار آیتوں کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پھر ہوگا کیا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اللہ نے فرمایا ظلم مٹ جائے گا، میری بندگی پھیل جائے گی. توجہ ہے جی؟ جو پھر بھی نہ مانے تو فاسق ہے. یعنی پروردگار نے فرمایا یہ دونوں مسئلے امن اور عدل یہ ہوں گے، یہ تب ہوں گے جب میں تمہیں خلیفہ دوں گا ایسے جیسے میں نے پہلے دیے تھے. اس کا مطلب ہے پہلے بھی آپ کے اور میرے ووٹوں سے بنا نہیں خلیفہ تھا، وہی تھا جو اللہ نے دیا تھا. توجہ ہے جی؟ اب پیچھے مڑ کے دیکھیں تو دو دو سلسلے ہیں. یا اللہ تو کس میں دے گا؟ ایک میں حسین تھے، ایک میں یزید تھے. ہمیں کیسے پتا چلے گا حق والا سلسلہ کون تھا؟ کس میں اب تو بھیجے گا؟ اس نے کہا میں اس میں بھیجوں گا ولا یمکنن لہم، میں اس میں ان اس کو طاقت دوں گا جس سے میں راضی ہو گیا. تو جائیے تاریخ اسلام پڑھیں، اللہ نے کبھی کسی دین سے راضی ہونے کی بات نہیں کی. فقط ایک مرتبہ سورج نے یہ منظر دیکھا جب اعلان ولایت علی غدیر میں ہوا، فرمایا آج کے دن رضی لکم الاسلام دینا، میں تم سے اسلام پہ بطور دین راضی ہو گیا. پتا چلا اب آنے والا اس دین میں آئے گا جس دین کا تعلق غدیر خم کے ساتھ ہو. توجہ فرما رہے ہیں دوستان، کسی بھی موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کوشش ہی ہو سکتی ہے. میں نے عرض کیا یہ امام حسین محسن انسانیت، حسین ابن علی نے ظلم کے چہرے سے نقاب ہٹائی، حسین ابن علی نے اس سلسلہ انجسٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے کہ جو اگر رائج رہے تو انسانیت سے سکتی رہے گی. مگر یاد رکھیں وہ نظام ایک مربوط نظام تھا، وہ ایک نظام کا تسلسل تھا. یزید کسی اتفاق کا نام نہیں ہے، ایک تسلسل کا نام ہے. اور حسین بھی یہ کہہ کے کہ مجھ جیسا اس جیسا، امام فرما رہے خبردار حسین اور یزید کو 60 اور 61 ہجری کے درمیان نہیں سمجھنا، یہ جیسوں تک معاملہ جانا ہے. اللہ جانے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں. توجہ ہے جی؟ یہ معاملہ جیسوں تک جائے گا تو حسین سمجھ میں آئے گا، اگر جیسوں تک نہیں نہ جائے گا تب تک سمجھ. حسین نے اپنی طرف سے انکار نہیں کیا، حسین نے اپنے جیسوں کی طرف سے کیا، اور یزید کا انکار نہیں کیا، یزید جیسوں کا کیا ہے. دنیا بم دھماکے کرے، ٹارگٹ کلنگ کرے، مارے ہر چوراہے پہ، یاد رکھو ہم کیا کریں، صبح قیامت تک ہمارا مولا ہماری طرف سے انکار کر چکا ہے. توجہ ہے جی؟ لبیک یا یا. اسی لیے حضور یاد رکھیں، امام عالی مقام نے واضح فرما دیا اللہ ترونا الحق لا یؤمل به و الباطل لا یتناہی عنہ لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ. امام فرماتے جب دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا، لیرغب المومن فی لقاء اللہ، تو مومن کو اللہ سے ملنے کی تیاری کر لینی چاہیے، ہاتھ میں نزلہ ذلت کسی طور قبول نہیں. یعنی اس سے زیادہ واضح امام کیا پیغام تھے؟ معصوم نے انسان کو جھنجھوڑنے کی اور انسان کو حقائق دکھانے کی آخری انتہا اور حجت تمام کی ہے. اب ہر مسلمان یہ سوچے کہ جو سیٹ آف رولز مجھے ملا ہے بطور اسلام جس پہ میں عمل پیرا ہوں، میں اسے ٹٹول لوں، کہیں یہ یزید جیسوں سے تو نہیں ملا. اب ہر مسلمان کا فریضہ ہے، یہ مجالس بھی حجت ہی تمام کرتی ہیں بنیادی طور پر. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ واضح کر دیا جائے کہ بھائی اپنا راستہ پہچان لو، راستہ وہی ہے جو حسین ابن علی کا. اور ٹھیک ہے ماضی میں جو کچھ رہا، حال میں جو ہو رہا ہے، اتنا یاد رکھیے گا جنت کسی کے باپ کی نہیں، علی کے بیٹوں کی جاگیر ہے. ماضی جو رہا، جو غلط تھا، جو درست تھا، وہ سب ادھر ادھر، مگر یاد رکھیے گا آخرت کا تعلق صرف اور صرف حسین ابن علی کی ذات کے ساتھ. حسین ہی سفینہ نجات ہے، حسین ہی چراغ ہدایت ہے. یہاں چراغ سے فائدہ کریں، سفینہ جنت میں لے جائے گا. پر یاد رکھیں، افسوس دیکھیں، افسوس عجیب ہے، اس ملک میں عاشورا آتی ہے، کافر کا ٹائٹل لینے والے سڑکوں پہ کھڑے ہو کر سیاہ لباس پہن کے مصطفیٰ کو ان کے بچوں کی شہادت کا پرسہ دے رہے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں سے مری اور سوات کے ہوٹلز پر ہو جاتے ہیں. سوچے ہر 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 آپ کا کسی مکتبہ فکر سے تعلق ہو، سوچئے گا ضرور، یہ کیسے کافر ہیں، یہ کیسے بے دین ہیں، جنہیں آپ سمجھتے ہیں یہ ہٹے ہوئے ہیں، یہ راہ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہیں کہ یہ نبی کو، مصطفیٰ کو، ان کے بچوں کا المناک شہادت پہ غمناک ہیں، اور وہ رسول بقول بخاری شریف کہ جنہیں ام سلمہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ بال پریشان ہیں اور چہرے پہ لہو حسین کا لگا ہوا، اور وہ خاک دے رہے ہیں ام سلمہ کو، کہہ رہے جب یہ لہو ہو جائے سمجھنا حسین شہید ہو گیا، وہ کربلا کا انتظار کروا رہے ہیں ام سلمہ سے. سوچیں یہ کیسے ہیں کہ جو سیاہ لباس پہن کے نبی کو پرسہ دے رہے ہیں، اور وہ کیسا اسلام ہے، وہ کیسا اسلام ہے کہ آپ کو شمالی علاقہ جات میں کوئی ہوٹل کا کمرہ نہیں ملتا عاشور پہ. اللہ جانے اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے. میرا ہر دوست جو یہاں سے اٹھ کر جائے یا جس تک یہ بات پہنچے، وہ غور ضرور کرے، خدا را غور کرے. آخر کو ماری جانا، آخر کو نہ کسی نے یہاں پر شیعہ کا امام بارگاہ پکڑ کے بیٹھے رہنا، نہ کسی نے سنی کی مسجد پکڑ، آخر کو مر ہی جانا ہے. جانا تو پیغمبر کے سامنے ہے نا، جانا تو جنت کا تعلق حسین سے، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. لہٰذا غور کیجئے، آپ جسے دین سمجھ کے فالو کریں، یہ آ کس سے رہا، یہ نہ ہو یہ یزیدیت کا تسلسل ہو. غور کر لیں، دنیا غور کرنے کے لیے ہے. وہی نجات پائے گا جس کا تعلق حسین ابن علی کی ذات کے ساتھ ہو. کسی موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا دوست، کوشش تھی. میں مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ امام علی مقام نے ظلم کو کس انداز میں محدود کیا ہے اور اسلام کا تحفظ کیا ہے، مگر بڑی گہری قیمت چکائی ہے اس کی حسین. کسی خلیفہ راشد کی بیٹی کے دوپٹے تک کسی فاسق کا ہاتھ نہیں پہنچا. غور کرنا ہے کہ آخر اس امت میں علی و بتول کا جرم کیا تھا، دنیا خود غور کرے. کسی صحابی رسول کی بیٹی کو کسی سڑک پہ لایا نہیں گیا، علی و بتول کی بیٹیوں کو کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا. ہر انسان سوچے آخر اہل بیت کا، ہم بھی مانتے ہیں، یقیناً ہم سب مانتے ہیں اہل بیت کو، کوئی اہل بیت کا ایسا نہیں جو نہ مانتا ہو، مگر خدا را غور کیجئے گا، خدا را غور کیجئے گا کہ آخر کوئی تو معاملات خراب ہوئے ہوں گے، کہیں تو مسئلہ خراب ہوا ہو. کسی خلیفہ راشد کا بیٹا نہیں کٹا دین کی خاطر، علی کا بچہ کوئی نہیں دین کی خاطر. سوچنا تو پڑے گا نا آخر کہ اس گھرانے کا کچھ تو معاملہ الگ ہے، اس کے ساتھ کوئی تو الگ رویہ اپنایا گیا. خدا را غور کیجئے گا کہاں معاملہ خراب ہوا ہے. آپ یزید تک رکے رہیں گے، یاد رکھیں آپ تک کبھی حق نہیں پہنچے گا. نہ نہ، یہ معاملات بڑے پیچھے کے ہیں، خدا را غور کیجئے گا. صاحب مطالعہ بنیں، جائیں، نیٹ کا دور ہے، تحقیق کریں کیا وجہ ہے. کسی خلیفہ راشد کی کسی بیٹی کی توہین امت میں نہیں ہوئی، علی و بتول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں کھینچی گئیں. اگر آپ بخشش دینے پر آئیں گے آپ ساروں کو بخشا سکتے ہیں. امت میں کسی کا جرم ہی کوئی نہیں سوائے علی بدھ. شیطان کو بھی معاف کر دیجئے. ٹھیک ہے شیطان نے بہکایا ہوگا, ہوا کی چادر تو نہیں کھینچی تھی. کیا ظلم ہوا کہ آل محمد پامال ہو گئے اور ہم سب کچھ تاریخ میں دبا کے رکھ دیں. نہیں دوست, نہیں ہو سکتا. خدا را غور کرو, کسی بھی مکتبہ فکر, آخر جرم کیا تھا جناب علی و بتول کا؟ کیا گہری قیمت دی ہے اسلام کا تحفظ کرنے کی؟ آپ دیکھیں تو صحیح, دربار یزید ہے, ایک رسی میں نو گلے پیروئے ہوئے. جب بدبخت نے دیکھنا شروع کیا نا, تو جو سب سے چھوٹی قیدن نظر آئی نا, اس فاسق نے اسے مخاطب بنایا. پوچھا تمہارا نام کیا؟ بچی نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا. اس نے پھر پوچھا تمہارا نام کیا؟ وہ پھر اب کوئی آواز ہی نہیں, کچھ بول ہی نہیں رہے. غصہ آ گیا, ایک اشارہ کیا نیزہ بردار کو. جیسے ہی وہ بدبخت آگے بڑھنے لگا, سید سجاد نے کہا ظالم رک جا, میری بہن بولنے کی کوشش کرتی ہے, رسی اتنی سختی سے بندھی ہوئی کہ آواز ہی برآمد نہیں ہوتی, ظالم رک جا. سید سجاد کو اجازت ملی, آگے بڑھ کے رسی کھولی, پھر اس نے مخاطب بنایا, بی بی دھاڑے مار کر رو رہے. پھر پوچھا آخر کیا وجہ ہے؟ میں تم سے سوال ہی کر رہا ہوں, میں تم پہ ظلم تو نہیں کر رہا ہوں, بولتی کیوں؟ جناب سکینہ نے جو جواب دیا نا, بس وہ جواب سنیے گا اور سوچئے گا, اگر 4 سال کی آل محمد کی بچی کے حیا کا یہ عالم ہے, زینب و کلثوم کا عالم کیا ہوگا. رو کر کہتی ہیں اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ ہو حسین کی بیٹی اور شرابی مخاطب بنا لے. دوستو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, جس 4 سال کی جس گھرانے کی بچی کی حیا کا عالم یہ, اللہ جانے بتول کی بیٹی خطبے کیسے پڑھتی رہے, اللہ جانے علی و بتول کی بیٹیاں کیسے فاسقوں سے چادریں مانگتی رہیں. اس نے پوچھا اچھا مجھے یہ تو بتاؤ, جب سے تمہارا بابا مارا گیا ہے تب سے لے کر اب تک تم پہ چھوٹی ترین مصیبت کون سی آئی, تم پہ کون سے مصائب رہے؟ جناب سکینہ نے کہا ظالم سننا چاہتا ہے تو سن, جب سے میرا بابا مارا گیا نا تب سے لے کر اب تک مجھ پہ چھوٹی ترین مصیبت یہ آئی ہے, جب سے بابا مارا گیا تب سے اب تک میں سو نہیں سکی ہوں, مجھے کسی ظالم نے سونے نہیں دیا ہے. اس کے بعد جناب سکینہ نے اپنے مصائب پڑھنے شروع کیے, اور بی بی نے بتایا جب 11 محرم ہوئی ہمارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں, ہمیں اونٹوں پر بٹھایا گیا, بے پلان اونٹ تھے, اور بی بی نے فرمایا جو اونٹ میرے حصے میں آیا نا وہ اتنا لاغر اور کمزور اونٹ تھا, جو جب بھگایا نا انہوں نے اونٹ, چلائے کہاں بھگائے گئے تھے, جب بھگایا نا اونٹ چند قدم چلتا تھا وہ گر جاتا تھا, میں منہ کے بل آ کر زمین پر گرتی تھی. بی بی نے فرمایا جب میں بار بار گری میں ڈر گئی, میں گھبرا گئی, اس کے بعد میں نے اونٹ کے ساتھ پیدل بھاگنا شروع کر دیا, میں نے اونٹ کے ساتھ ساتھ بھاگنا, میں بھوکی تھی, میں پیاسی تھی, چند قدم چلتی تھی میں گر جاتی تھی. بی بی نے بغیرت کی طرف اشارہ کیا, یہ رز بن کیس, یہ مجھے تازیانے مار مار کے بھگاتا تھا اونٹ کے ساتھ ساتھ. بس دوستو ایسا ہی ایک لمحہ آیا کہ جب بھاگتے اونٹ سے سکینہ گری, نہ قافلہ رکا نہ سکینہ کو اٹھایا گیا. جب جناب زینب عالیہ نے یہ منظر دیکھا نا کہ سکینہ تو پیچھے جنگل میں رہ گئی ہے اور یہ ظالم قافلہ نہیں روک رہے, بی بی نے بھاگتے اونٹ سے خود کو زمین پہ گرا دیا. 2 روایتیں ہیں, ایک یہ وہ نیزہ جس پہ سر مقدس امام حسین تھا وہ زمین میں گڑ گیا, اور دوسرا یہ جناب زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا. محسوس یہ ہوتا ہے یہ دوسری روایت کوفہ سے شام کے درمیان کی ہے, کیونکہ یہاں سر پہلے بھجوا دی ہوئے تھے کوفے. تو جناب زینب نے خود کو بھاگتے اونٹ سے گرایا, میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا. اب ذرا دوبارہ میں دہراتا ہوں جملہ اور آپ اسے محسوس کرنا, کم از کم 55 سال کی جناب زینب ہیں اور ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے. ذرا اب تصور کریں 55 سال کی بی بی ہاتھ پسے گردن بھاگتے اونٹ سے بی بی زمین پہ کیسے آئی ہوگی. ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے, جیسے فرات کے کنارے بازو کٹا کے عباس منہ کے بل زمین پہ آئے تھے, جناب زینب اسی شان سے زمین پر آئی ہوں. اب اس فاسق کی مجبوری بن گئی، شمر نے قافلہ روک دیا، اس نے آ کر تازیانہ سید سجاد پہ برسانا شروع، پھوپھی کو کہو سوار ہو جائیں۔ امام نے فرمایا جتنا ظلم کرنا چاہتا ہے کر لے، میرے سینے میں دم نہیں ہے، میں زیادہ پڑھ سکوں آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ معصوم نے فرمایا یاد رکھ جتنا ظلم ہوتا ہے کر لے، یاد رکھ جب تک ہماری بیٹی کو اٹھا کر لایا نہیں جائے گا، ہماری بہن لائی نہیں جائے گی، قافلہ نہیں چلے گا۔ اس لین کی مجبوری ہوئی، رسیاں کھولی جناب زینب کی، جاؤ جا کے اپنی بچی کو اٹھا کر لاؤ۔ جناب زینب پیچھے آئیں، جنگل میں عجب منظر ہے، وہ سکینہ جسے جب سے بابا مارا گیا کسی نے پیار نہیں کیا، وہ سکینہ جسے کسی نے دلاسے نہیں دیے، جب ماری ہیں جھڑکیاں ماری ہیں، دیکھا کسی ضعیفہ کی گود میں، بڑے اطمینان سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے گلے سے، اور وہ سکینہ کو پیار کر رہی، سکینہ رو رو کر کہہ رہی میں کیا بتاؤں، میرا بابا پیاسا مار دیا گیا، میں کیا بتاؤں، ہمارے خیام جلا دیے گئے، میرے چہرے پہ تماچے مارے گئے، میری بالیاں لوٹ لی گئیں، ہاں ہاں میرے لباس میں آگ لگی۔ میں کہتی رہی ظالم نہ کرو، ہم آل رسول ہیں، کسی نے رحم نہ کیا۔ سکینہ اپنے مصائب پڑ رہی ہے، اور آگے سے وہ خاتون نہ جھڑک رہی ہے، نہ ڈانٹ رہی ہے، وہ پیار کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کا دل بھر آیا، کہا بی بی تیرا بڑا شکریہ، تو نے ہماری یتیمہ پہ رحم کیا، ہم آل محمد تیرے مشکور ہیں، میں زہرا کی بیٹی تجھے ضمانت شفاعت دیتی ہوں۔ کہا کس کی بیٹی؟ کہا زہرا کی بیٹی۔ ایک مرتبہ چہرے سے چادر کو ہٹایا، زینب پہچان تیری ماں زہرا، میں نے تجھے کب تنہا چھوڑا، تیرے ساسا میں ویسا۔ لعنت اللہ علیکم الظالمین واسع علم الذین ظلموا۔